wake of yesterday's fatal terrorist attack at London Bridge. The bravery of the public kept it from being a lot worse. Two people were killed, three others injured in the knife attack. The assailant was shot dead by police. He was identified as 28-year-old Usman Khan, who had served 6 years in prison for a terrorism conviction and was paroled in 2018. There are reports he was wearing an electronic monitoring ankle bracelet at the time of the attack. APZ Donahue reports on London's latest terror episode.
Witnesses saw a man with a knife being wrestled to the ground by people who were nearby. Assistant Commissioner Neil Basu says police responded.
A male suspect was shot by specialist armed officers from the City of London Police, and I can confirm that this suspect died at the scene.
Basu says the man was wearing a fake bomb vest, and this is being treated as a terrorist incident. Prime Minister Boris Johnson praises the people who tackled the suspect.
For me, they represent the very best of our country, and I thank them.
Police say they aren't looking for anyone else. Basu says officers are keeping an open mind as to a motive. I'm Ed Donahue.
Clearly, London remains on high alert. Meanwhile, in the Netherlands, police are searching for a suspect who stabbed three young people in a Friday evening attack in The Hague's central shopping district. The victims, all minors, have since been released from the hospital. The incident occurred just hours after the terror attack in London, and Dutch police say they are considering all possibilities, including terrorism. The last batch of remains of the 39 Vietnamese whose bodies were discovered last month in the back of a refrigerated truck in Britain are being returned to their families. 16 coffins and 7 urns arrived at Hanoi Airport this morning. From there, ambulances were to take them to the victims' hometowns. For more news, you can always go online to voanews.com. There is also a mobile app. From Washington, this is VOA News. North Korea is sarcastically warning it may soon launch what it calls a real ballistic missile in the vicinity of Japan. It has carried out 13 rounds of short-range or medium-range launches since May, the latest this week. Experts say nearly all involve ballistic missile technology. Japanese Prime Minister Shinzo Abe condemned the latest launch as a violation of UN resolutions. But the official Korean Central News Agency in Pyongyang today condemned Abe's statement, saying the Thursday test involved a multiple-launch rocket, not a ballistic missile. North Korean leader Kim Jong-un has set an end-of-the-year deadline for the United States to offer concessions in nuclear talks, which are in a long-running stall. His launches are seen as part of a pressure campaign aimed at gaining those concessions. Ahead of a United Nations climate summit in Madrid next week, rallies across Asia and Europe are pushing for more urgent action aimed at global warming. In Australia, people are blaming climate change for the country's historic bushfires. Listen to a teenager who demonstrated in Sydney.
The fires are bigger, the fires are more dangerous, the fires are in spring, not summer. We're not in summer yet. I'll tell you one thing, unequivocally, if we don't do anything about climate change, it is going to get worse.
Here in the United States, the House Judiciary Committee has given President Donald Trump a week to make a decision on the panel's impeachment proceedings that begin next week. AP correspondent Jackie Quinn has a report.
Committee Chairman Gerald Nadler set a deadline for next Friday for the president's lawyers to indicate if they plan to participate in his committee's hearings. He also asked for a list from GOP lawmakers of the witnesses they would like to question. The House Judiciary Committee meets Wednesday to examine the constitutional grounds for impeachment. The committee is also expecting a report from the House Intelligence Committee, which will form the basis of upcoming hearings. President Trump and his defenders continue to call the inquiry a witch hunt and say he did nothing wrong in his dealings with Ukraine. Jackie Quinn, Washington.
In Iraq, the parliament meets Sunday in emergency session. Topping the agenda, Prime Minister Adel Abdul Mahdi's resignation letter amid weeks of deadly street protests. Meanwhile, the violence continues, with at least 3 more protesters shot by security forces in the southern city of Nasiriyah, where more than 24 demonstrators were killed on Wednesday. 6 European nations say they'll bypass U.S. sanctions against Iran, challenging President Trump days before he meets leaders of some of those nations in London. In a joint statement, Belgium, Denmark, Finland, the Netherlands, Norway, and Sweden said they plan to join the instrument in support of trade exchanges. Mr. Trump has been toughening U.S. sanctions against Iran, seriously affecting Tehran's ability to sell oil on the open market. Gene Randall, VOA News.
Voice of America. پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پہ. پاکستان میں فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع, قوانین میں توسیع یا سرنو تقرری کے لیے ترمیم کے لیے 6 ماہ کی مہلت. پروگرام کے اسی سے جڑے ہوئے ایک موضوع میں ہم بات کریں گے, پاکستان میں اداروں کی مضبوطی کیسے ممکن ہے اور اس وقت انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے اعتبار سے پاکستان کہاں کھڑا ہے. سیگمنٹ الف سے یہ تک بات کریں گے تعلیم پہ, اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر شاہد انور. پروگرام صحت زندگی ہے, اس میں بات ہوگی عائشہ خالد سے, اور سپورٹس سیگمنٹ میں آسٹریلیا کے خلاف جاری سیریز پر تجزیہ لیں گے سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین کا. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. پاکستان کی سپریم کورٹ نے جمعرات کو بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی. سو بظاہر جو ایک بحران کی سی صورتحال نظر آ رہی تھی وہ ٹل گئی ہے. اٹارنی جنرل انور منصور خان کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق جمعرات کو عدالت میں نئی دستاویزات پیش کی گئیں, جن کا جائزہ لینے کے بعد سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق اپنا مختصر فیصلہ سنا دیا. اور اس فیصلے میں کہا یہ گیا کہ حکومت نے مسلح افواج کے قوانین میں ترامیم کے لیے 6 ماہ کا وقت مانگا ہے. ہمارے سامنے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جمع کرایا گیا ہے, اور ہمارے سامنے یہ سوال آیا ہے کہ آیا کیا توسیع دی جا سکتی ہے یا نہیں. عدالتی حکم نامے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ محدود یا معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن میں کہیں ذکر نہیں ہے. عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑتی ہے, اور پارلیمنٹ طے کرے گی کہ مدت کتنی ہونی چاہیے ہے. اس معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتے سے اس پہ بہت بحث ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف جس کی حکومت ہے وہاں سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہونا, پھر اس نوٹیفیکیشن میں تکنیکی سکم آنا کہ اس میں ضابطوں کو ان کی پیروی نہیں کی گئی, تنقید کا سامنا کیا گیا, دوسری سمری تیار ہوئی اس میں بھی ٹیکنیکل ایررز کی وجہ سے پھر ایک طرح سے سبکی ہوئی حکومت کو. اور حکومت کا ورژن مگر یہ ہے اٹارنی جنرل کا کہ انہوں نے اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو مثالیں موجود ہیں پاکستان کی فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی, سو اس سے متعلق جو سمریاں پہلے جاتی رہی ہیں اس کو مینوان فالو کیا گیا اور کوئی ترمیم نہیں کی گئی. سو یہ سکم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یا ضابطوں کے اندر پہلے سے موجود ہے, جن کو اب وہ دور کیا جائے گا چونکہ بہت سارے سوالات سامنے آئے ہیں. اس پس منظر میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک سینئر قانوندان ایڈوکیٹ اکرم شیخ صاحب سے, اور ان کی رائے لیتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سپریم کورٹ کا فیصلہ, آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع, اور 6 ماہ کے اندر اندر وفاقی حکومت کو باقاعدہ قانون سازی کرنی ہوگی اس ریفرنس میں, یہ اب سے پہلے تک اب ہم کیوں چلا آ رہا تھا, اور اس کے باوجود توسیع تو ہوتی رہی ہے. سو یہ جس طرح سے یہ مقدمہ شروع ہوا اور جس طرح سے اس کا کلائمیکس ہوا ابھی تک کا, یا ابھی ہوا بھی ہے کلائمیکس یا نہیں, یہ 6 مہینے بعد ہم دیکھیں گے, ذرا ریویو کریں گے کیا ہوا ہے اب تک اس سارے مقدمے میں.
سب سے بات یہ ہے کہ اب تک صورتحال یہ رہی ہے کہ اگر جنرل ضیاء الحق نے حکومت پہ قبضہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ خود توسیع دے دی. جنرل مشرف نے اقتدار پہ قبضہ کیا, اس نے اپنے آپ کو توسیع دے دی. ایوب خان نے قبضہ کیا, اس نے توسیع دے دی. ادر وائز ملٹری لاز, آرمی ایکٹ, پاکستان آرمی ایکٹ 1952 یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو ریگولیشنز ہیں, میں کوئی گنجائش نہیں تھی ایکسٹینشن کی. اور اسی بنا پہ جب دستور پاکستان بنا 1973 میں, تو جو 3 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن میں جو افواج پاکستان سے ڈیل کرتے ہیں, ایک ہے آرٹیکل 243 جس کی کلاز 3D کے تحت ہمارے 4 چیفز مقرر کیے جاتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف آف ایئر اسٹاف, چیف آف نیول اسٹاف اینڈ جوائنٹ چیف آف اسٹاف. اور اس میں مدت کا تعین, نہ مدت کا تعین ہے, نہ ری اپوائنٹمنٹ کی گنجائش ہے, نہ ایکسٹینشن کی گنجائش ہے. اگر یہ بات مدت کا تعین دستور کر دیتا تو پھر بھٹو صاحب جنرل گل حسن کو ایک ان کے ناپسندیدہ فیل کی وجہ سے بلا کر استعفیٰ نہ لے سکتے. تو یہ اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے دی پوزیشن اینڈ دی پوسٹ آف دی چیف آف آرمی اسٹاف از ناٹ کنسیڈرڈ as like a constitutionally protected post with tenure. اس کا ٹینور گورن کرتا ہے جو ریگولیشن ہیں اور پریکٹس اور لا. اور ملٹری لاز جو ہے نا, یہ ہر ملک میں دے آر سیلف پروٹیکٹیو لاز. ایون امیرکا میں بھی اسی طرح ہے.
وہ پینٹاگون اپنے قوانین خود بناتا ہے اور سینٹ اور آف کورس ان کا ایک زیادہ ڈیولپ ڈیموکریسی ہے, اس لیے وہ اس کو زیادہ بہت
کانسٹیٹیوشن کی اگین اس کی اسپرٹ سے کوئی کلیش نہیں ہوتا, لیکن انسٹیٹیوشنز کے اندر اپنی ریگولیشنز اور قوانین ہوتے ہیں
کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تھا کہ یہ بڑی واضح بات تھی کہ ان کا تعین 3 سال کے لیے ہی کیا گیا تھا مسلم لیگ کے دور میں. اور جو تنازع یہ شروع ہوا کہ 19 اگست کو پرائم منسٹر نے اپنے دستخطوں سے ایک لیٹر جاری کر دیا, اس کی بنا پہ اسمبلی جاری کر دی. حالانکہ پرائم منسٹر کو اس طرح کی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے, یہ نہ وہ بادشاہ ہے کہ وہ اپنے خط پہ لکھ کے دے دیں لیٹر ایکٹ پہ کہ میں آپ کو توسیع دیتا ہوں. تو اس کا ایک ضابطہ ہے, طریقہ ہے, رول آف بزنس میں درج ہے, جو سپریم کورٹ میں اس مسئلے کے آنے کے بعد بڑا الیبوریٹلی
کم از کم اس سے یہ تو ہوا کہ جہاں پہ سکم ہے نقائص ہیں وہ سامنے آئیں گے. لیکن آج اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے جو ضابطے موجود تھے, حتیٰ کہ سمری کو چھیڑا بھی نہیں گیا, ایز اٹ از سمری موو کی گئی, اسی کی اپروول ہوئی, اسی ضابطے کو فالو کیا گیا, لیکن پاکستان میں اس سے پہلے چونکہ سوال نہیں اٹھایا گیا اور اب اٹھایا گیا تو بہت سارے جو سکم ہیں وہ سامنے کھل کے آ گئے.
دیکھیے میری بات سنیے, اصل صاحب بات یہ ہے کہ ان کی تینوں سمریوں میں, یہ چیف جسٹس صاحب نے کل, میں تینوں دن کورٹ میں موجود تھا, آج فیصلے تک کورٹ میں موجود تھا. سمری کچھ انیشیٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر ایڈوائز کچھ ہوتی ہے اور آگے نوٹیفیکیشن کچھ اور جاری ہوتا ہے. یہ تضادات عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل کو اور آج وزیر قانون فروغ نسیم, جنہوں نے کل استعفیٰ دے کر خود پیش ہونے کا ارادہ کیا ان کو, اور پھر کل چیف جسٹس صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا کہ دیکھیں آپ کے وکالت کے اس کا تنازع ہے کہ وہ ویلڈ ہے لائسنس یا نہیں, تو اپنے ساتھ کسی اور وکیل کو لے آئیے تاکہ ہم نے اس کو کل ختم کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ نے ایک ایمرجنسی کی صورتحال کو اس کو کور کرتے ہوئے اور ملک کو ایک بحران سے بچانے کے لیے, کیونکہ اگر آج یعنی وہ کل کے ہیئرنگ کے بعد یہ بات واضح تھی کہ کوئی سبسٹینٹیو پاور نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور پروسیجر انہوں نے فالو نہیں کیا اور ایکسٹینشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اگست کے مہینے میں حکومت سنجیدگی سے اپوزیشن سے بات کرتی اور اس بات کے لیے اگر قانون میں یا دستور میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہوتی تو شاید ان کو کوئی زیادہ مخاصمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا, مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا, کیونکہ جو سلامتی کے ادارے ہیں, قومی سلامتی کے ادارے ہیں, وہ غیر سیاسی طور پر غیر متنازع ہونے چاہیے. اور ہماری اپوزیشن ہے اتنی ہی محب وطن ہے جتنے کہ ہماری حکومت محب وطن ہے.
الٹیمیٹلی شیخ صاحب اب یہ معاملہ پھر پارلیمنٹ کے اندر جائے گا اور 6 مہینے کے اندر اندر اس میں قانون سازی ہونی ہے اور اب قانون سازی میں آپ کو اپوزیشن بھی بڑھے گی.
یہ میرا خیال ہے, اس میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ چونکہ ایکسٹینشن کا کوئی قانون نہیں تھا, نہ ری اپوائنٹمنٹ کا کوئی قانون تھا, تو یہ زیر بحث, یہ 243 بھی زیر بحث آئے گا.
ٹھیک ہے,
اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ ایک سیکرٹ جو طریقہ کار ہے اس کی بجائے ڈسکریشن جو ہے وہ واضح طور پہ آؤٹ لائن ہو جائے گی اور آئندہ سے یہ تنازع کبھی نہیں ہوگا.
تو یہ تو اس گورنمنٹ کے اوپر تو تنقید ہو رہی ہے جیسے آپ نے بھی کہا ان کی ہینڈلنگ پہ, لیکن کیا پچھلی حکومتیں مسلم لیگ نواز یا خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشن کی بانی پارٹی پیپلز پارٹی جس نے توسیع بھی دی جنرل کیانی کو, سو ان کے ادوار میں بھی اگر یہ چیزیں واضح نہیں ہوئی تو تھوڑا سا کرٹیسزم کیا وہ بھی ڈیزرو کرتی ہیں, شیئر کرنا چاہیے ان کو بھی؟
بالکل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بات جو ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی جس ضابطے کے تحت انہوں نے 3 سال کی توسیع کی, وہ ضابطہ جنرلوں پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے. ریگولیشن نمبر 255 اور رولس ریگولیشن نہیں ہے, اپلیکیبل نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کیا آبزرو کیا, میں خود میرے پاس پڑا ہے, دیٹ از ناٹ اپلیکیبل, دیٹ از فار آفیسرز, دیٹ از ناٹ فار دی جنرلز اینڈ دی چیف آف سٹاف. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی حکومتوں نے اگر غلطی کی ہے وہ موجودہ یا آنے والی حکومتوں کے لیے وجہ جواز نہیں ہے غلطیاں دہرانے کی. میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی ہوا 3-4 دن ہنگامہ فیز رہے, لیکن بالآخر یہ جو ہے یہ مسئلہ ایک ایسے طریقے سے ریزالو ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل سوورن ہیں جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے, معاملہ ان کے پاس چلا گیا. سپریم کورٹ نے بہت یہ اس بارے میں دانشمندی کا مظاہرہ کیا, ہمیں ایک بحران سے بچا لیا, ایک سیاسی جو رسہ کشی ہونی تھی نئے چیف عوام اسٹاف کی فرضی پہ, اس کو ادارے کو مزید اس سے ٹھیس پہنچ سکتی تھی
اور اس سے بچت ہوگی. بہت شکریہ جناب اکرم شیخ ایڈوکیٹ صاحب, سینئر قانون دان, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, اب وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسی موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی, لیکن اس میں اب تھوڑے سے سیاسی زاویوں پہ اور قانونی پہلوؤں پہ بات کی ہے بیجت جیلانی نے شمع جنیجو سے, جو کہ تجزیہ کار ہیں, سلمان عابد صاحب سے تجزیہ کار ہیں, اور فاروق اسناد صاحب, تینوں شخصیات کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سو ان کا تجزیہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن. پاکستان میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع, پچھلے چند دن میں جو کچھ ہوتا رہا اور اب اس توسیع کے بعد آگے ابھی کیا منازل ہیں, اس پہ بات کی ہے بیجت جیلانی نے سلمان عابد سے اور فاروق اسناد صاحب سے, معروف تجزیہ کار ہیں, سو ان کی رائے جانتے ہیں.
ڈاکٹر اسناد, پاکستان میں پہلے بھی فوجی سربراہن کو توسیع ملتی رہی ہے لیکن معاملہ عدالت میں کبھی زیر بحث نہیں آیا, یہ اس مرتبہ پہلا موقع تھا, اب کے مختلف کیا تھا؟
بات یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف مقرر کرے, لیکن اور جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا, انہوں نے نئے آرمی چیف بھی بنائے, ایکسٹینشن تو انہوں نے کسی کو نہیں دی, لیکن ایکسٹینشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس کا آئین میں یا دوسرا آرمی ایکٹ ہے, اس میں یہ شک موجود ہی نہیں ہے. تو لیکن جب پیپلز پارٹی نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی تو اس وقت کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا, تو اب انہوں نے جب ایکسٹینشن دی تو یہ چیلنج ہو گیا اور سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ قانونی نہیں ہے. اب جب سپریم کورٹ میں بحث ہوئی تو پتا چلا کہ یہ کوئی شک موجود ہی نہیں ہے جو یہ کہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. اس لیے اب سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ یہ جو خامی رہ گئی ہے 1973 کے آئین میں, اس کو یہ خامی کو پر کیا جائے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر قانون سازی کرے, جس کے اندر یہ بھی معاملات ہیں یہ سامنے رکھے جائیں کہ اگر آدمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے, کتنی. حالانکہ یہ حیرت کی یہ بات ہے کہ اس میں مدت بھی نہیں لکھی ہوئی. جنرل کیانی کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی 3 سال کی, تو پریزیوم کیا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے آدمی چیف ہوتا ہے تو اس لیے ایکسٹینشن بھی 3 سال
کی ہی ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے,
لیکن قانون کوئی نہیں تھا, قانون بالکل بھٹو کے زمانے سے نہیں تھا.
سلمان صاحب, سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک کہتے ہیں کہ قوانین پر عمل درآمد کرنا بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے, لیکن ان کی وجہ سے پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ان کی غلطی کی وجہ سے. کیا یہ سارا معاملہ بیوروکریسی پر ہی ڈال دینا درست ہے؟ کن کن عوامل کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے اس میں؟
دیکھیے, پہلی بات تو جیسے بھی ڈاکٹر فاروق اسناد نے بالکل درست کہا کہ ہمارے قانون کے اندر ایک ابہام موجود تھا آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے, بلکہ ابہام ہی نہیں بلکہ اس کی کوئی وضاحت نہیں تھی. تو اس لیے جب بھی ہمارے یہاں جب بھی کوئی جو بیوروکریسی ہوتی ہے یا وزارت قانون ہوتا ہے یا وزارت ڈیفنس ہوتا ہے, وہ پرانی ٹریڈیشنل جو روایات چلی آ رہی ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اس بار بھی اسی روایت کے تحت ہی فیصلے ہوئے. اب کیونکہ ماضی میں کبھی کسی نے آرمی چیف کی تقرری کو یا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو چیلنج کبھی کورٹ میں نہیں کیا تھا, یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی نے جا کے کورٹ میں چیلنج کیا اور اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک سومو تو لیا یا نہیں لیا, جو بھی اس کی کاروائی چلی, اس سے پھر ایک یہ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں, لوگوں کو پتا چلا ہے کہ چلے کانسٹیٹیوشن تو چھوڑے, ہمارے آرمی ایکٹ کے اندر بھی جو ہے نا کافی جو ہے نا لکوناز ہیں, گیپس ہیں, جو چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, قانونی تشریح نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے یہ ابہام پیدا ہوا. اور سپریم کورٹ نے بنیادی طور پہ جو چیز اٹھائی ہے وہ وہی اٹھائی تھی کہ جناب آپ بتائیے کس قانون کے تحت, کس شک کے تحت آپ نے ان کی جو ہے نا ان کو اپنا کنٹینیو کیا یا ان کو ایکسٹینشن دیا. اب وہ کیونکہ قانون میں موجود ہی نہیں تھی, تو اس لیے وزارت قانون کے اوپر ذمہ داری ڈالنا, وزارت ڈیفینس کے منسٹر پہ ڈالنا یا کسی اور پہ ڈالنا, میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہوگا. ایک بات, البتہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ سائڈ ہے اس کے اندر اس کو بار بار جو تبدیل کیا گیا موقع کو, اور کبھی کچھ کہا جا رہا ہے کبھی کچھ کہا جا رہا ہے, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ہماری حکومت کے اندر یہ صلاحیت کہ اس
طرح کی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایسا کون سا جائے جو عدالت کے لیے بھی قابل قبول ہوتا, اس کا بھی ہمیں نظر آیا کہ دیکھیے آج عدالت نے بھی کہا کہ دوسری تیسری دفعہ حکومت نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ موقف بدل رہے تھے, سچویشن کی بنیاد پہ مقدمہ بدل رہے تھے. البتہ یہ بات کا امکان ہے اس میں جو جو لوگ انوالو رہے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کورٹ کے اندر راہی صاحب گئے ہیں سپریم کورٹ میں اپلیکیشن لے کے, وہ کس کے کہنے پہ گئے ہیں اور کس کے دباؤ پہ گئے ہیں, اور اس لیے کچھ لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ سازشی تھیوری بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کل پرائم منسٹر نے کل اس کا انڈیکیشن بھی کیا کہ اب اس واقعے کے فوراً بعد جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ہم ان لوگوں کو ذرا آئیڈینٹیفائی کریں گے, تو ممکن ہے کہ وہ یہ بھی کریں گے. لیکن ایک بات دیکھیے, میرا خیال ہے کہ جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج کے انیشیٹو کے بعد کم از کم سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن طے کر کے گیم جو ہے پارلیمنٹ کا اور سیاسی لوگوں کے اور جمہوری لوگوں کے کورٹ میں ڈال دیا, اور انہوں نے کہا کہ اب اگلے چھ مہینوں میں یہ جو ابہام کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں, لکونات موجود ہیں,
اس کو دور کر دیا جائے
تاکہ فیوچر کے کانٹیکسٹ میں وہ چیزیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو دھوال ہو سکے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام آپ کی دنیا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, میں ہوں اسد حسن, اور اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں اداروں کا استحکام یا ادارہ جاتی تشکیل, انگریزی میں اس کو انسٹیٹیوشن بلڈنگ بھی کہتے ہیں. اگر ہم ڈکشنریز کے اوپر جائیں یا ایکسپرٹس کی طرف سے جو واضح کردہ تعریف ہے اس پہ جائیں تو اس سے انسٹیٹیوشن بلڈنگ سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ ایسا خود کار نظام اداروں کے کام کرنے کا جس میں وہ افراد کی مرضی اور منشا یا نیت سے ماورا ایک سماجی ادارے کے طور پہ خود کار نظام کے تحت بروئے کار آتے ہیں. سامعین, آج کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان کے اخبارات اور میڈیا چینلز پر اگر نظر ڈالیں تو اداروں کے فنکشنز میں, ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں وہ ہم آہنگی اور ربط نظر نہیں آئے گا جس کو مثالی کہا جا سکتا ہے. تجزیہ کار بڑے تواتر سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے اختلاف شاید کوئی نہ کرے اس بات سے, لیکن اگر حدود ہی واضح نہ ہوں تو چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع یا از سر نو تقرری کا معاملہ ہی سامنے رکھا جائے تو بظاہر عدلیہ اور انتظامیہ ریاست کے دو اہم ستونوں میں مکالمہ واضح کرتا ہے کہ بہت کچھ واضح نہیں ہے. اداروں کے سسٹم کے اندر سکم ہے یا اداروں کے چلانے والوں میں اہلیت کا مسئلہ ہے. اہلیت کی اگر بات ہو تو ترقی یافتہ دنیا میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ ملک یا ادارے چلانے والا اہل ہے یا نہیں, ادارے بذات خود اس کو ایک ٹریک میں رکھتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور اداروں کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے کہ ان کی آپس میں ہم آہنگی ہو, ٹکراؤ کا تاثر نہ ہو, ایک ایسا ورکنگ میکانزم کیسے تشکیل دیا جا سکتا ہے جس میں اداروں کے فنکشنز میں ٹکراؤ نہیں ہو, مشینری کو, بیوروکریسی کو کام کرتے ہوئے کسی دوسرے ادارے کی پکڑ کا خوف نہ ہو, توسیع یا تقرری کا معاملہ ہو یہ پروسیجرز بہت واضح ہوں اور چیزیں بہت سموتھ انداز میں, بہت آسانی سے ہموار انداز میں انجام پائیں. اینالسٹ کو انوالو کریں گے, ان کی رائے لیں گے, اکیڈیمیا سے سب کا تعلق ہے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے ایٹ لبز یونیورسٹی. ڈاکٹر نور فاطمہ چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پولیٹیکل سائنس اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. اور شمع جنیجو ہمارے ساتھ ہیں, ان کی پی ایچ ڈی انسٹیٹیوشنل ہیرارکی گورننس اسٹرکچر کے اوپر ہے, کالمسٹ ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. تمام تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. شمع جنیجو صاحب, آپ سے ذرا ہم شروع کرتے ہیں. پہلے تو ہمیں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی ایک تعریف تو ہمیں جو لغت میں نظر آتی ہے وہ تو ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی ہے, یہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کیا ہے, یہ انسٹیٹیوشنل ہیرارکی کیا ہے, ہمارے سامعین کو سمجھائیے.
آپ نے جو انسٹیٹیوشنل ہیرارکی کی بات کی ہے تو میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بالکل سمپل اور اسٹریٹ ہے اس کے معاملے میں. آرٹیکل 245 واضح کرتا ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ پرائم منسٹر اور ان کی جو فیڈرل کیبنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور جو ملٹری ہے وہ انڈر دا آفس آف دا پرائم منسٹر, بلکہ میں کہوں گی کہ فردر اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہوئے کہ انڈر دا منسٹری آف ڈیفینس منسٹر ہے, جس میں یہ ہے کہ چیف آف دا جوائنٹ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف آف کمیٹی آ جاتے ہیں اور پھر تینوں آرمڈ فورسز کے چیف آ جاتے ہیں, اور دا پرائم منسٹر ہیز اتھارٹی ٹو اپوائنٹ دا چیف آف آرمی اسٹاف اور ادر چیفس. جو جوڈیشری ہے وہ ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے. ہماری جو ایگزیکٹو لیجسلیشن اور پارلیمنٹ یہ الگ ہیں, اور ملٹری जुडिशरी इज अ सेपरेट एंटिटी, तो वो बिल्कुल सेपरेट है. लेकिन क्योंकि हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को फॉलो करते हैं पाकिस्तान में लाइक ब्रिटेन, तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम और पार्लियामेंट कैन पास एनी लॉ एंड नो कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट कैन ओवर रूल द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. उसको इंटरप्रेट वो कर सकते हैं लेकिन यह है कि उसको वो खत्म नहीं कर सकते. तो ये तो हो गई सिंपल बात. अब बात यह है कि जो हमारी जो कश्मकश या जो वहां पर बैलेंस ऑफ पावर या हम देखेंगे कि स्ट्रगल ऑफ पावर है, वो एक चीज पॉलिटिसाइज्ड हो जाती है और ट्रिकी हो जाती है. उसमें यह है कि फिर वो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो टिल्टेड होता है. वो अब मैं उसको एकेडमिक अगर मैं कहूं कि उसमें यह है कि जो आर्मी चीफ है वो पिवट ऑफ द पावर है इन द ट्रायका ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ने क्योंकि अपने इख्तियारात सारे प्राइम मिनिस्टर को दे दिए, तो अब हम उसको ये कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर और उनके दौरान जो हमारे जो सोशल हमारा जो स्ट्रक्चर है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, उसमें यह है कि आर्मी चीफ की एक बहुत ही पिवट की हैसियत है. हालांकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उनसे सीनियर होते हैं, उनसे पावर भी है, लेकिन उनका हम कहीं भी कोई नाम नहीं सुनते कि उन्होंने कोई इंटरवेंशन की हो या उन्होंने मार्शल लॉ लगाया हो. इसी तरह हमने ये कभी नहीं देखा कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने मार्शल लॉ लगाया हो या एयर फोर्स के चीफ ने मार्शल लॉ लगाया हो. सिर्फ आर्मी का चीफ का ही जो नाम है वो उस पावर स्ट्रक्चर में जो होता है वो ज्यादा आता है. तो वो फिर ये है कि उसके बाद जब चीजें होती हैं तो फिर हम उसमें मिलिट्री का पॉलिटिकल इंटरवेंशनिज्म जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है, मेरी पीएचडी का बल्कि टॉपिक ही वही है, उस पर हम बात करते हैं. फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल की हायरार्की पर बात करते हैं. फिर हम ओथ और एथिक्स पर बात करते हैं कि आप जब ओथ लेते हैं तो फिर उसकी एथिक्स क्या होती है, क्या आप उसको अपहेल्ड करें. जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया कि उन्होंने बाकायदा जोर देकर एक जुमले पर एम्फसाइज किया कि मैं खुद को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मुलविस नहीं करूंगा, और ये ओथ लेते हैं जो जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेज के अफसरान हैं.
मैं डॉक्टर रसूल बख्शी साहब आपके बहुत शुक्रिया. आप अपनी ओपिनियन दीजिएगा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल हायरार्की और पाकिस्तान इस जिम्न में कहाँ खड़ा है आपके ख्याल में.
देखिए, मैं नहीं समझता कि जमहूरियत में जो है कहनी हुकूमत में कोई हायरार्की होती है. उसमें इख्तियारात की तकसीम होती है आइन के मुताबिक. तकनीक तीन इदारों में मुकरना है, अदलिया है और इंतजामिया है. तो इन इदारों की जो तारीख है पाकिस्तान में वो आज़ादी के बाद नहीं, जिसको कि 72 साल हो गए हैं, बल्कि इनकी तंजीम तो जो 19वीं सदी है उसके अवैल में हो चुकी थी. नौकरशाही हो, अदलिया हो, कानून हो, आइन हो, तो आइनी रिवायात तो कायम होना शुरू हो गए थे 1909 से.
ठीक.
तो 100 साल से ज्यादा की हमारी तारीख है सियासी जमातों की और इन तमाम रिवायात की. अब उनको किस तरीके से मजबूत करना है, उन मजबूत करने के जो तरीका है वो ये है कि ये चीज तय हो जाए कि हर एक आईनी हदूद क्या है. आईनी हदूद के बारे में मामला जो है वो आसानी से भी किसी पार्टी में सेटल नहीं होते. अमेरिका में भी ये आईनी हदूद का तायुन के रियासतों के क्या हकूक हैं और विफाक के क्या फ्राइज हैं और अदलिया क्या कर सकती है, कांग्रेस क्या कर सकती है, ये उसमें सदियां लग गई. पाकिस्तान में ये रिवायात पता हो सकती थी, लेकिन यहाँ 4 फौजी हुकूमतें और 4 दफा फौज की तरफ से मुदाखलत हुई है. उससे जो एक फित्री इत्तेका था इदारों में हदूद के तायुन का, वो कायम नहीं हो सका. कि ये हदूद का तायुन कौन कायम करता है, वो तो आईन ही करता है. लेकिन फिर आईन में क्या हदूद है किसी एक इदारे की, उसका तायुन अदलिया करती है, आला अदालतें करती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करता है. जो डॉक्टर साहबा कुछ कह रही थी कि सावरन होती है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की जो सावरनिटी है वो ताबे है आईन के, और वो इस तरह से ताबे है कि अगर कोई आईन की तरमीम जो होती है एक्सीलियंस से पार्लियामेंट करती है
اور اگر وہ آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس سے متصادم ہے تو سپریم کورٹ
انٹرپریٹ کرتے ہوئے
رد کر سکتی
جی
کہ اس کو نالن وائر قرار دے سکتی ہے, اور ہر آئین کو بھی سپریم کورٹ اگر چیلنج ہو تو یہ نہیں ہے کہ وہ سموٹو نوٹس دیتی ہے, بلکہ اگر کوئی ایسا قانون جو پارلیمان نے اکثریت سے بنایا ہے اور وہ آئین کی کسی شکل سے متصادم ہے تو سپریم کورٹ اس کو غیر آئینی قرار دے سکتا ہے. یہ روایت صرف پارلیمانی نظاموں میں نہیں ہے بلکہ وہ امریکہ میں بھی موجود ہے.
انٹرپریٹیشن اس کی جو
مسلسل ٹوٹتا رہا ہے ہمارا مداخلت کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ہے. اور جو کچھ آج جو کل ہم نے دیکھا ہے, میں اس کو اداروں کے درمیان تصادم خیال نہیں کرتا, بلکہ ہم ایک قانونی اور آئینی جنگ ہے جو بڑے عرصے سے جاری ہے اور جس کا فیصلہ ہونا باقی ہے.
ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ, پہلے تو اسی کی وضاحت اور آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں, پاکستان آپ کی نظر میں اس وقت کہاں پہ ہے؟
دیکھیے آپ دیکھیں انسٹیٹیوشنس کی جو سگنیفیکینس ہے نا, وہ آپ پاکستان کو انکلوڈ کر لیں, لیکن ساری جو دنیا ہے خاص طور پہ جو انڈر ڈیولپ ورلڈ ہے اس کے اندر ایک پورا کرائسس ہے انسٹیٹیوشنس کا اٹ سیلف, کتنا اس کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں جب آپ افریقہ کے کنٹریز کی بات کرتے ہیں, جب ان کی لو انکم کی یا ان کا بہت پاورٹی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں سب سے مین چیز جو ریسرچرز نے کر کے دیکھی ہے کہ اس میں کیا پرابلم ہے, تو وہ انسٹیٹیوشنل پرابلم ہے. اور یہ 90 سے آن ورڈ جو ہے یہ انسٹیٹیوشنل اکنامکس کی ٹرمینالوجی آئی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے بیسیکلی وہ ڈپینڈ ہی ساری آپ کی انسٹیٹیوشنز پہ کرتی ہے. اب ہیونگ سیڈ دس, اگر ہم اس کو مائنڈ میں رکھیں, اس بیک گراؤنڈ کو, اور اپنے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں, ناٹ اونلی ڈیٹ کے جوڈیشری اور آپ کا جو ہے ایگزیکٹو ہے اور ہماری جو لیجسلیشن ہے, اس کے علاوہ بھی جتنے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں, مارکیٹ انسٹیٹیوشنس دیکھیں, آپ اکنامک انسٹیٹیوشنس دیکھیں, ہم نہیں سنتے کیا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کتنی دفعہ پاکستان میں ریزائن کیا اور کتنی دفعہ اس نے یہ بات پبلکلی اس میں اپنے پبلک ٹاک میں کہی کہ میں نے اس لیے ریزائن کیا کہ بیسیکلی انٹرفیرنس بہت ہو رہی تھی اور مجھ سے منی پرنٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا جو کہ میرے مینڈیٹ میں نہیں ہے. سو انسٹیٹیوشنس کے جو اپنے جو امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, دیٹ از ویری مچ دیئر,
ٹھیک ہے,
اس میں پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے,
یعنی بڑے موٹے موٹے اس کے خطوط کھینچے جا چکے ہیں. جی ہاں,
سوری,
اس کی موٹے موٹے اس کے جو خطوط ہیں وہ بہت واضح ہیں, ڈیفائنڈ ہیں اس کے بارے میں.
لیکن اگین بات جو ہے, جیسے رسول بخش رئیس صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ جس طرح بات کو کیا, کہ بات ایگزیکٹلی یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو دیکھیے, جو تینوں جن کی اس وقت بات ہو رہی ہے, ایگزیکٹو, لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری, تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ایک جو جسے کہنا چاہیے چیک اینڈ بیلنس سسٹم بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ دے ول ورک ان آئسولیشن, دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر بیسیکلی, لیکن ان آف کورس دیئر اون پیرامیٹرز جو ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. سو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس رولز ریگولیشنز نہیں ہیں, آپ کے پاس نارمز نہیں ہیں, آپ کے پاس ٹریڈیشنز نہیں ہیں. ایشو صرف اتنا ہے کہ آج تک ہمیں وہ پریکٹس نہیں ملی ہے جو کہ ایک ڈیموکریسی یا لبرل ڈیموکریسی کی جو نارمز ہوتی ہیں, جس کے اندر یہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں بیسیکلی. اب ناؤ وٹ آر دا نارمز, ڈو وی نو وٹ آر دا نارمز آف انسٹیٹیوشن؟ ہارڈلی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں, بیکاز نارمز آر ناٹ ریٹن, رائٹ, یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں اوور دا ٹائم. لیکن انفارچونیٹلی کہ جتنا انٹروینشن ہوئی ہے پالیٹکس کے اندر, اور خاص طور کے اوپر جتنا, اور جو پالیٹکس میں رہ کے بھی جو انسٹیٹیوشنز آپ کے پاس ہیں ان کے اندر بھی جتنا آپ پولیٹیسائزیشن کر دیں گے, تو پھر اس کے بعد یہی ریزلٹ ہوگا. آپ ابھی اکنامک ڈیولپ, یہ جو ہماری پلاننگ منسٹری کی بات ہے, آپ ہی کے ساتھ فون پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے, اور میں ہمیشہ ایک میرا جو ہے شکوہ رہتا ہے کہ پلاننگ منسٹری کا کام آج سے 20 ایئرس پہلے جو تھا کہ جی آپ نے 5 ایئرس کے لیے پلان کرنا ہے, آپ نے دیکھنا آپ کی آبادی کہاں ہے اور کتنی ریکوائرمنٹ آپ کی یوتھ کو کیا چاہیے. اب آپ بتائیے کہ وہ کیوں نہیں ہے, بیکاز یو ہیو پولیٹیفائز اٹ ایکچولی. تو جب آپ چیزوں کو, صرف یہ تین انسٹیٹیوشنز کی بات نہیں ہے, یہ ہر انسٹیٹیوشن کی بات ہے, کہ جس وقت آپ اپنے پیرامیٹر سے نکلتے ہیں اور بیسیکلی آپ اپنا کام بھی نہیں کرتے ہیں اینڈ آپ دوسرے کو بھی کام نہیں کرنے دیتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں ساری. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ اچھی بری, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے بہت آئیڈیل فارم میں آ گئی ہے یا پچھلے 5 سال سے یا 10 سال سے, ابھی اس کے ٹائم لگے گا, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو چلتے رہنا چاہیے. اس کے اندر وہ جو نارمز کی بات میں نے کی ہے, اس کو جو ٹریڈیشنز کی بات میں نے کی ہے, اس کو بلٹ ہونا چاہیے, اس کے بعد ہم انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کی بات کر سکتے ہیں.
ڈاکٹر رسول بخشی صاحب, پاکستان میں آج اگر ادارے زیادہ مضبوط نہیں ہیں, یا سوائے ایک آدھ ادارے کے اگر یہ کہا جائے کہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہیں, تو اس میں کیا اس کے اسباب ہیں؟ سیاسی اور غیر سیاسی ادوار نے اس پہ کیا اثر چھوڑا ہے؟
دیکھیں, ہوا یہ ہے کہ عدلیہ کو سب سے زیادہ آزاد, خود مختار اور غیر سیاسی ہونا چاہیے تھا. اس کا ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا کہ فوجی حکومتیں آئیں تو انہوں نے آئین کو توڑا, تو ظاہر ہے کہ جو سپریم کورٹ تھا وہ اس کی تائید نہیں کر سکتا تھا. تو انہوں نے طریقہ یہ ڈھونڈا کہ یا تو آئین کو ختم کر دیا یا آئین کو معطل کر دیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر نکالا, کیونکہ آئین کے بغیر تو کوئی ریاست رہ نہیں سکتی اس خلا کو پر کرنے کے لیے. اور اسے یہ کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی نئے سرے سے تشکیل دی. جب نئے سرے سے تشکیل دی تو صرف ان جج حضرات کو رکھا جو ان کی تائید کرنے کے لیے تیار تھے. یہ ہماری تاریخ میں موجود ہے کہ جب بھی ماسٹر لا اور نئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو تشکیل دیا گیا تو بڑی ایک تعداد تھی بڑے اعلیٰ ججز کی, جنہوں نے کہ جو فوجی آئین تھا اس کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا. تو جسٹس صدیقی کی مثال آپ کے پاس سامنے ہے کہ مشرف کے دور میں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے, انہوں نے خود مجھے بتایا کہ کس طرح ساری رات ان سے کہتے رہے کہ دیکھیں آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی, ان کی بیوی کو صبح کو ہی ہے, لیکن وہ کردار والے لوگ تھے تو وہ کھڑے رہے اپنی بات پہ. تو وہ لیکن یہ صرف اس قسم کی جو مداخلت ہے وہ صرف فوج کی وجہ سے, فوج کی طرف سے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا جو 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے بنے ہیں انہوں نے, ان کے حامیوں نے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور جس طریقے سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہٹایا گیا اس وقت, اور وہ شخص جو کہ وہ پاکستان کے ہائی کورٹ سے فیصلہ لے کے آئے, وہ پاکستان کا صدر بنا تارکزاد, تو یہ ساری یہ کہانی جو ہے نا اداروں کو تباہ کرنے کی, وہ صرف فوج تک موجود نہیں ہے.
صحیح.
یہ جو ہمارے دوسرے لیڈر ہیں
جی بالکل,
یعنی پہلے تو آئین کے سامنے, قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, بھلے وہ وردی میں ہیں یا بھلے وہ ویسٹ کوٹ کے اندر ہیں, پہلے تو قانون اور آئین کی بالادستی ماننی ہے اور اسی کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے کھیلنا ہے. تو بعد میں ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ, آپ کا اسی پہ نقطۂ نظر؟
ہاں جی, دیکھیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس کو براڈر وے میں دیکھتے ہیں نا, آپ یہ دیکھیے کہ رول آف لا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سارے انسٹیٹیوشنس کے لیے بھی اپلیکیبل ہے. وہ ہیومن کی اٹسیلف جو پرسنالٹی کے کریکٹرز ہیں جو ریفیوز کرتے رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے, اب وہ بیوروکریسی کے لیے بھی ہے, وہ ایک عام ورکر کے لیے بھی ہے. لیکن کیا ہم نے موریلٹی کو, ایتھکس کو, پروفیشنلزم کو, اس چیز کو, یہ جو ویلیو کا سسٹم ہے اس کو کیا ہم نے ویلیو دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں, خاص طور پہ انسٹیٹیوشنس کے اندر؟ جب ایک گورنمنٹ آتی ہے اور اس گورنمنٹ کو, پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح وہ اپنے 5 سال پورے کر لے,
جی
اس میں چاہے اس کو کتنے کمپرومائزز کرنے پڑیں. اب گورنمنٹ جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا, اسٹیٹ نے بہت بڑا رول پلے کرنا ہوتا ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ٹاپ ٹو باٹم اپروچ سے, کہ اس نے دیکھنا ہے انسٹیٹیوشن, اس کی انسٹیٹیوشن بلڈنگ, لوگوں کا کریکٹر بلڈنگ, لوگوں کا جو اعتماد ہے یا لوگوں کا جو ٹرسٹ آن دا انسٹیٹیوشن, وہ تب آ جائے گا نا. اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی چھوٹا سا بھی کسی سے کام ہے بیوروکریسی سے یا ایڈمنسٹریشن سے, تو آپ کو پتا ہوگا کہ وداؤٹ اینی, چاہے وہ کام آپ کا وداؤٹ سفارش اور وداؤٹ اینی رشوت کی ہو جائے, لیکن آپ کے مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. तो फिर किन नॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं? ये तो सारे होलिस्टिक अप्रोच की बात है, लेकिन बॉटम लाइन जो मैं समझती हूँ वो ये है कि वो एस्टेब्लिश नहीं हो सके, नॉर्म्स जो वो एस्टेब्लिश नहीं हो सका, जो जो एक वकार था या एक एक रिस्पेक्ट उसकी हो सकती थी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की मैं बात करती हूँ, चाहे वो मार्केट इंस्टीट्यूशन है, मैं उनकी भी बात करती हूँ। और मार्केट इंस्टीट्यूशन के स्ट्रांग ना होने की रीजन थी कि आप हमें कितनी दफा असद आपको पता है कितनी दफा हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर एम्बैरेसमेंट इस वजह से फेस करनी है, करनी पड़ी कि प्रॉपर्टी राइट्स की प्रॉपर इंश्योरेंस फ्रॉम दी जो है आपका एज अ राइट आप नहीं आप इंश्योर कर सके इन्वेस्टर्स को, दैट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन।
Exactly.
So, this whole about the society के total institutions की बात करते हैं, लेकिन इसका जो एक beginning थी, beginning आपको आपको state में लेनी है, government में लेनी है, और government को चलने देना चाहिए, उसके बाद आपके हमारे जिस तरह जो system है, value system है, ये establish होगा। उसके बगैर ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि 5-10 साल में ये एक दो टर्म्स में गवर्नमेंट के ठीक हो जाएगा, बट अगर आपको ये है कि जी हमने किस तरह ये 5 साल पूरे करने हैं या 2 साल पूरे, 90s पूरा आप देखें आपका फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी पे पड़ा हुआ है, तो उसमें हम ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दो साल ढाई साल उसके हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितनी आपने अपॉइंटमेंट्स की होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजिशंस पे, वो सारे जो आपने किए होंगे उन्होंने कितना काम कंटिन्यू रखा होगा अपना। तो एडहॉकिज्म जो है ये आप सोचें, जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, जिसको कहते हैं जो इंस्टेबिलिटी, तो ये तो सिर्फ बहुत बड़ा मैं बेसिक कोर में कहती हूँ कि प्रॉब्लम है किसी भी सोसाइटी का, जिसमें आप कितना भी किसी को एजुकेशन की बात करें या आप कितना भी आप स्ट्रांग बंदे बाहर से ले आए, नहीं होगा जब तक आप स्टेबिलिटी सर्टिनिटी सोसाइटी के अंदर नहीं देंगे, चाहे वो मार्केट की है, इकोनॉमिक्स की है या पॉलिटिक्स की है।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
جی سامعین، اب پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا پھر خیر مقدم، اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ الف سے یہ تک، تعلیم کے اوپر ہے، مختلف موضوعات کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اساتذہ کی سلیکشن کا معیار اور ان کی تربیت کا انتظام یا اہتمام، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ پروفیسر شاہد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا ایک آرٹیکل جس میں انہوں نے اس یہ مقدمہ پیش کیا ہے کہ تمام باقی جو شعبے ہیں ان میں باقاعدہ ایک پروفیشنلزم ہے، اس وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، جبکہ ٹیچرز جو ہیں وہ ایک بنیادی تعلیم کے اوپر، نالج ٹیسٹ کی بنیاد کے اوپر وہ استاد بن کے مدرسوں کے اندر، اسکولس کے اندر، یونیورسٹی کالجز کے اندر پہنچ جاتے ہیں، کوئی اپٹیچیوڈ ٹیسٹ اس کا شامل نہیں ہے ان کی سلیکشن میں، فیوچر کی یا فوری طور پہ کوئی ٹریننگز اس حصہ نہیں ہے۔ سو یہ صورتحال کیسے بدلی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر شاہد انور صاحب۔
جی سر، تھینک یو۔
ویسے تو تعلیم کے شعبے میں بے شمار آف کورس پلس مائنسز ہیں، میں یہ کہوں گا زیادہ تر آزار ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور بہتری ہی مقصد ہے۔ سو آپ نے اساتذہ کی سلیکشن کے معیار کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے، سو میں یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا اس میں اسٹیبلش کرنا چاہیں گے، یہ معیار اس وقت کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے آپ کے خیال میں؟
جی سر، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے اس کے لیے اس کا ایپٹیچیوڈ اور ٹیمپرامنٹ ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ بائی چوائس، جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اور ساتھیوں میں، کہ جو بائی چوائس ٹیچر بنتے ہیں وہ ایز اے ٹیچر اچھا پرفارم کرتے ہیں ان اساتذہ کی نسبت جو نوکری کی تلاش میں بائی ڈیفالٹ ٹیچر بن جاتے ہیں۔ اب اس میں ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے، اس میں بیسیکلی جو سلیکٹر ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے جس نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے، یہ اس کا بنیادی کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جن لوگوں کو ہم اساتذہ کے طور پہ سلیکٹ کر رہے ہیں کیا ان کا ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ ٹیچنگ کا ہے یا نہیں ہے۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی میکانزم بنایا ہی نہیں گیا جس میں ہم یہ جان سکیں یا اس کی کوشش ایون کر سکیں کہ جس شخص کو جس کو ہم ٹیچر کے طور پہ لینا چاہ رہے ہیں وہ بائی ٹیمپرامنٹ اور اس کا جو ایپٹیچیوڈ ہے وہ ٹیچنگ کا کتنا ہے یا نہیں ہے. تو اس کی دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک اسپیشلائزڈ پروفیشنل ٹاسک ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ کرنے کے لیے کچھ ایکسپرٹیز چاہیے یا کچھ خاص تربیت بھی چاہیے, مزاج بھی چاہیے. اور اسی وجہ سے ایک تو سلیکشن کا یہ طریقہ کار ہے اور جو کہ بڑا فلاڈ ہے, اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی تربیت کا اہتمام بھی ہم نہیں کرتے اپنے سسٹم میں. اور سمپلی جو ہے ایک نالج ٹیسٹ جو ہے جیسے باقی نوکریوں کے لیے ہوتا ہے اور ایک نوکری اس طرح کی دی جا رہی ہے اور اس ٹیسٹ کو جو کوالیفائی کرے گا اس کو ہم جا کے کلاس روم میں سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ لیجئے کلاس روم اور آپ اپنا پڑھائیے. تو موسٹلی جو ہے وہ آن جاب ٹریننگ جو ہے وہ ہوتی ہے اس طرح سے. اس میں کچھ لوگ کلچر سے اچھا سیکھتے ہیں, کچھ برا سیکھتے ہیں, وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیفالٹ میں جو پوزیشن بنے گی اس طرح کا استاد ہمیں میسر آ جائے گا.
لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے کہ آن جاب ٹریننگز تو جنرلی تو ضرور ہونی چاہیے, لیکن جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ایک ریکگنائزڈ پروفیشنل ہونا بہت ضروری ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جو ہم جانتے ہیں کہ اساتذہ کے لیے پاکستان کے اندر بی ایڈ یا ایم ایڈ کے سرٹیفکیٹس یا سرٹیفیکیشن وہ مسٹ ہوتی ہے, تو کیا وہ یہ ضرورت یا یہ تقاضے پورے نہیں کرتے آپ کے خیال میں؟
جی اسد, یہ تھوڑا سا جو ہمارے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں اس کے حوالے سے یہ فرق ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ جو ایجوکیشن کا ایم ایڈ اور بی ایڈ کی کوالیفیکیشنز ہیں یہ سکول سائڈ پہ تو ریکوائرڈ ہیں, لیکن یہ کالج کیڈر جو اتنا بڑا ہے ہمارا پورے چار پروونسز میں, اس میں یہ ریکوائرمنٹ بالکل نہیں ہے.
صحیح.
دوسرا تھوڑا سا میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اس کو ڈیفرینشیٹ کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو پہلے سے اسٹیبلش پروفیشنل ہونا چاہیے, ان کا ایپٹیچیوڈ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے.
اس کے ساتھ جو ہے وہ پری جاب ان کی ٹریننگ اوبلیگیٹری ٹریننگ ریگرس ٹریننگ ہونی چاہیے.
صحیح. ٹھیک ہے.
اس ٹریننگ کے بعد ان کو کلاس روم میں جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہیں ٹیچنگ کے پھر ادا کرنے کے وہ قابل ہو سکتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں جو اس سے پہلے ہمیں کرنا سسٹم لیول پہ وہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہم اچھے اساتذہ نہ سلیکٹ کر سکتے ہیں نہ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ٹریننگ تو ہم دے ہی نہیں رہے اس طرح کی اوبلیگیٹری جو پری جاب ٹریننگ ہے.
بالکل. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اساتذہ جو ہیں ٹیچر بائی برتھ ہوتا ہے, آپ بنا نہیں سکتے ہیں کسی کو. اسی لیے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایپٹیچیوڈ بنیادی رویے جو ہیں رجحان میلانات اس کے اوپر جو ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکے. سو یہ ایسی کوئی چیز ڈیزائن کرنا آسان ہے اور اس کو متعارف کرانا پورے پاکستان کی سطح کے اوپر آسان ہے, ممکن ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے ممکن تو بالکل ہے. دیکھیے دنیا میں سب سے اچھا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ فن لینڈ کا ہے, اور اس میں انہوں نے جو کیا ہے وہ اس لیول پہ میکسیمم احتیاط کرتے ہیں کہ جب ٹیچر کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں تو بڑا ریگرس قسم کا ٹیسٹ لیتے ہیں, اس کے بعد وہ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اتنی ہی ریگرس ٹریننگ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اب اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم دینے کے اہل ہو گیا ہے ان دو پروسیس سے گزرنے کے بعد. تو ظاہر ہے کہ یہ باقی معاشروں میں اگر ممکن ہے تو ہمارے ہاں بھی ممکن ہے.
بہت شکریہ پروفیسر شاہد انور صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے تعلیم کے ایک اور سیگمنٹ میں آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
جی سامعین, آپ کی دنیا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور اسپورٹس کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم بات کریں گے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان جاری کرکٹ سیریز کے اوپر. پاکستان ٹی ٹوینٹی کے دونوں میچز ہار چکا, ایک میچ جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہ ہو سکا, تو سیریز ہارا 2-0 سے, اور پھر ٹیسٹ میچ وہ بھی بری شکست ہوئی 1 innings aur 5 runs سے. اگرچہ پاکستان میں اگر یہ دیکھا جائے پاکستان کی جو بڑی بڑی ٹیمز بھی گئی ہیں تو 95 کے بعد وہاں پہ کوئی نہیں جیت سکا ہے, اس اعتبار سے ایک ان ایکسپیرینس سائڈ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ بہتر پرفارمنس کی توقع تھی. کیا ہو رہا ہے اس پورے سیریز میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ؟ بیٹنگ میں کہاں فلاپس ہیں, بالنگ میں جو ہے وہ کہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے؟ انالیسس لیں گے. جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سابق ٹیسٹ کرکٹر. جلال الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو.
پہلے تو ہم بالنگ کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں. آپ کی خاص طور پہ ایریا آف ایکسپرٹی ہے. کہا گیا ینگسٹر ہیں بٹ بڑے اسپرٹڈ ہیں, بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. آسٹریلیا میں خاص طور پہ یہ وکٹیں ان کو بہت سپورٹ کریں گی, لیکن کوئی اسپارک جو ہے انٹرنیشنل میچز میں نظر نہیں آیا. سائڈ میچز پہ ٹھیک ہے, ان وکٹس لی ہیں, عمران خان نے بھی لی, نسیم شاہ نے بھی امپریس کیا, لیکن انٹرنیشنل میچز کے اندر کوئی شائننگ اسٹار کے طور پہ سامنے نہیں آ سکا. بالنگ میں کیا پرابلمس ہیں پاکستان کے اس وقت؟
دیکھیے دو باتیں, ایک تو پہلے کمپیریزن آپ کریں گے بالنگ ورسز بیٹنگ.
جی
تو ہماری بالنگ جو ہے, ایک تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ دے آل ہیو ٹیلنٹ, مگر ٹیلنٹ الون از ناٹ انف ٹو پرفارم ایٹ دا ٹاپ لیول. تو اس کے لیے اسکلڈ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے, اور وہ بائی دا ٹائم آتا ہے, ایکسپیرینس سے آتا ہے, اور وہ ساری چیزیں ابھی ان میں نہیں تھی. تو بالر تو اچھے ہیں, میں ابھی بھی یہی بات کہوں, مگر وہ اس جگہ پہ اس لیول پہ جو بیٹنگ ہے آسٹریلیا کی, اس کو دیکھتے ہوئے ان میں پرفارم کرنے کی صلاحیت ابھی اس لیول کی نہیں ہے. تو ابھی ان کا ایکسپیرینس ہونا اور ٹیلنٹڈ ہونا اپنی جگہ ہے, مگر ان کے ساتھ ساتھ جو بیٹنگ پہ وہ بالنگ کر رہے ہیں وہ ایک اچھی ٹاپ کلاس بیٹنگ ہے, ان کی اپنی کنڈیشن ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ان کا لیول آف دا گیم اس لیول کا نہیں تھا جو آسٹریلیا کا. ایک تو بڑی وجہ یہ, اب رہا ان میں ظاہر ہے کہ ان کو تھوڑا سا ہم ایک دم بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے لگتے ہیں جب تک کہ وہ پرفارم نہ کر سکیں. تو بالنگ تو میں کہوں گا اچھی کی ہے, مگر اس بالنگ کا فائدہ ایسا چیز کو نہیں ہو سکا, کیونکہ وکٹ لینا ایک الگ آرٹ ہے. اچھی بالنگ کرنا ایک اپنی جگہ ہے, مگر جب آپ کنسسٹنسی شو کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ آپ وکٹ لیتے ہیں. یہ ان ایکسپیرینس ورسز ایکسپیرینس ہے, اور ٹیلنٹ کو گروم کرنے کے لیے ابھی ٹائم لگے گا. یہ جو بالنگ پاکستان کی خاص طور سے پیس بالنگ ہے, یہ یقیناً جو ہے وہ آگے چل کے اگر اس کو ہینڈل کیا جائے چاہیے تو یہ پاکستان کے لیے کافی حد سے یہ بالر چل سکتے ہیں.
سو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیبیو ہوا یا جیسے انٹرنیشنل میدانوں میں اتارا گیا, یہ تھوڑا ارلی ہے. موسا کی بات ہو, نسیم کی بات ہو, چلو شاہین افریدی تو اب دو سال سے انٹرنیشنل کرکٹ میں ہیں.
ہاں ان کا دیکھیں, اب آپ کے پاس آپشن ایکسپیرینس والے تو رہے نہیں تھے, آپ جیسے محمد عامر وغیرہ چلے گئے تھے, مگر ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے یہ آسٹریلیا کو دو دفعہ آؤٹ کر کے اور اس فٹنس پہ جو یہ پہلی دفعہ اتنی ٹف سیریز کھیل رہا ہے کر دیں گے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے, یہ بڑا مشکل ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک کمپیریزن اگر دونوں ٹیموں کروں تو وہ ہم سے بہت بہتر ٹیمیں حل لے آتے, کنڈیشن بھی ان کی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس سے انہیں کیوں نہیں ہرا سکے یا آئندہ ہرا دیں گے تو بڑا مشکل بات ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اس میں سے ایک دو چیزیں پازیٹیو نکل آئی ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں بالنگ یہ ایسی ہے جو آگے امپروو ہو سکتی ہے, اور وکٹ کیپر نے اچھا پرفارم کر دیا ہے بابر اعظم اچھے. تو مگر ایک دو انڈیویجل پرفارمنس سے آپ ون ڈے کرکٹ جیت سکتے ہیں, ٹی ٹوینٹی جیت سکتے ہیں, مگر ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے, اور وہ کیپیسٹی ہم میں ہے نہیں.
یہ بتائیے گا جلال الدین صاحب, اس پچھلے ٹیسٹ میچ بھی برسبن کی, اب تو خیر جب ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہوگا تو دوسرا ٹیسٹ میچ بھی شروع ہو چکا ہوگا, برسبن ٹیسٹ کی وکٹ کو دیکھتے ہوئے جس طرح کی اسکواڈ رکھا گیا وہ درست تھا؟ ایک بات, وکٹس نہیں لے سکے, کوئی سیم اور سوئنگ خاص طور پہ نظر نہیں آیا. تو آسٹریلیا کی جو ویکنیس ہے اسپن بالر خاص طور پہ لیگ اسپنرس کے سامنے وہ اسٹرگل کرتے ہیں, اور یاسر وہاں پہ وکٹس اس کے باوجود لینے میں کامیاب ہوئے, تو کوئی اسٹریٹجی بدل سکتی تھی کہ دو اسپنرس کے ساتھ جاتے اور کوئی دوسرا بھی جینون اسپنر سائڈ کے اندر موجود ہوتا, یا جیسے بھٹی کو لے کے گئے ایز آل راؤنڈر, وہ اچھے اسپنر بھی سمجھے جا رہے ہیں, سو یہ بہتر آپشن ہوتا؟
دیکھیے جہاں تک ڈیبا میں تو زیادہ تر بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے, وہاں پیس بالر ہی کرتے ہیں. اب برسبن میں تو اسی طرح ہوتا, اب یہاں جہاں آئے ایڈیلیڈ میں چانسز ہیں کہ اسپنر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. پرسنل وہ جو ہے پرسنل لیول پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسپنرز ہیں وہ یہاں کھیل سکتے ہیں, مگر اصل میں جیسا آپ نے یاسر شاہ کی بات کی, جب آپ کی بیٹنگ ہی اتنا کم اسکور کر رہی ہے, دوسری ٹیم نے بہت زیادہ آپ اسکور کیا ہے, تو آپ ویسے انڈر پریشر ہو جاتے ہیں نا. آپ کے پاس بالنگ کرنے کے لیے اسپیس نہیں ہے, اسپیس نہیں تھی, وہ آپ کو انفیکٹونیس ہو جاتی ہے بالنگ کی. جب آپ کے پاس اسپیس ہو گیا, آپ نے بھی 300-350 رن کیے ہوئے ہیں, تو آپ پھر تھوڑا سا بالنگ آپ کی زیادہ افیکٹو ہو جائے گی. اور یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ بیٹنگ کتنا سپورٹ کرتی ہے بالنگ کو. بالنگ میں اتنی برائی نہیں ہے, مگر اس کے لیے ظاہر ہے آپ کی بیٹنگ کو سپورٹ کرنا ہے.
ہوپفلی محمد عباس دوسرے ٹیسٹ میں ہوں گے جب ہم یہ بات ہماری آن ایئر جاری ہوگی, نشر ہو رہی ہوگی. پہلے ٹیسٹ میں نہ کھلانا, ایک ایسا بولر جو مسلسل وکٹ ٹیک کر رہا ہے صرف اس ایگزمپشن پہ کہ وہ تھوڑا ان فٹ رہا ہے, تھوڑا ایکشن چینج ہوا ہے, یا نیٹ میں وہ کوچ کو زیادہ امپریسو نہیں لگا, یہ فیصلہ درست تھا ان کو باہر بٹھانے کا؟ اب تو ان کا کانفیڈینس کافی شیک ہوا ہوگا دوسرے ٹیسٹ میں جانے سے پہلے.
دیکھیں کبھی بھی آپ ایک پرفارمر ہے اس کو آپ جو ایک پرفارمر ہے اور وہ لاسٹ سیریز تک اچھا کھیلا ہے, آپ کیسے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اور آپ لے کے بھی گئے ٹور پہ اس بیسس پہ آپ نہ کھیلیں گے, جی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ یا تو گئے انفٹ ہے, اور اگر انفٹ نہیں ہے تو وہ کیا پھر وجہ ہے اس کی کوئی؟ تو یہ ڈیسیزن تو بالکل اچھا نہیں تھا, اور ایسے ڈیسیزن یہ بیس لیس ہوتے, اور اسی وجہ سے یہ جب آپ ایز اے ہیڈ کوچ یا ایز اے بالنگ کوچ اس طرح کے ڈیسیزن لیتے تو اس سمے سے ٹیم میں خرابی پیدا ہوتی ہے. ایک پرفارمر ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پرفارم نہیں کرے گا انٹل انلیس کہ وہ انفٹ ہو, اور اگر انفارم نہیں ہے تو آپ لے کے کیوں گئے اس کو؟ یہ کوئی لمبا ٹور تو تھا نہیں کہ ان بٹوین کہیں انفارم ہو گیا, آؤٹ آف فارم ہو گیا, تو ڈیسیزن صحیح نہیں تھا.
دو جلال الدین صاحب آپ ذرا بات ہم کر لیتے ہیں بیٹھ,
اور آپ اگر دوبارہ لائیں گے تو ظاہر ہے اتنا شور مچنے کے بعد آئے گا تو وہ انڈر پریشر تو ہوگا.
نیچرلی
گڈ بالر ہے, آئی ہوپ کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا
ہوپفلی. تو یہ بتائیے گا باتیں بیٹنگ کی طرف, کافی عرصے کے بعد دیکھا کہ چھ جینیون بیٹس مین کے ساتھ پاکستان کی ٹیم میدان میں اتری, ساتھ میں بیٹنگ وکٹ کیپر تھے, لیکن دونوں اننگز میں, دوسری اننگ میں نسبتاً مناسب سکور ہوا لیکن پہلی اننگ میں بڑا سکور نہیں ہو سکا. کچھ بیٹس مین جو بہرحال 20 سے اوپر گئے, سیٹ ہو گئے کریز پہ, وہ بڑا سکور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, اور ان کا جو رن ریٹ ہے یا کیا کہنا چاہیے بیٹنگ اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ بہت کم رہا. اظہر علی, اسی طرح شان مسعود, اسد شفیق, آسٹریلینس کو دیکھیں تو شروع میں آلموسٹ وہ 6 کی ایوریج سے کھیل رہے تھے. یہ ماڈرن کرکٹ, ماڈرن ٹیسٹ, اس کو پاکستانی ٹیم سمجھ نہیں پا رہی. وکٹ پہ آپ کھڑے رہیں سارا دن لیکن ایج دے کے چلے جائیں تو کیا فائدہ؟
بالکل آپ کی بات سے اگری کروں گا, ہمارے یہاں اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی کرکٹرز میں, اور نہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے پہلے ویلیو سیٹ کی جاتی ہیں. جب وہ ویلیو نہیں ہم نے دیکھا ہمارے یہاں سیٹ ہیں تو آسٹریلین کو تو جواب دینا ہوتا ہے اگر وہ اس طرح نہ کہیں. آپ ان کی ولنگنیس دیکھیں کس طرح وہ سنگلز لینے کے لیے بےتاب رہتے ہیں, کہاں پلیس کروں. ہمارے اس طرح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ہم تو جب بھی کھیلنا ہے اپنے لیے لگتا ہے کھیلتے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ ٹیم کے لیے جو ویلیو سیٹ کی گئی اس کا کوئی اہمیت نظر نہیں آتی. تو جو ماڈرن ڈیز کرکٹ ہے وہ ہم نہیں کھیل رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, آپ کی بات سے میں اگری کر رہا ہوں. اسٹرائک ریٹ اس وقت دنیا میں ماڈرن ڈیز کرکٹ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, وہ تو ہمارا ہمیشہ ہی خراب ہوتا ہے. اچھا کسی سچویشن میں تو کسی کنڈیشن میں تو وہ ہو سکتا ہے, مگر الٹیمیٹلی آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. جب کنڈیشن مشکل ہے بیٹنگ کے لیے تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ بولے کھیلے, مگر جب آپ سیٹ ہو جاتے ہیں آپ اس کو کور کرتے ہیں.
ایک سیدھی سپاٹ وکٹ دی
کر رہے ہیں, ہمارے پاس اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی نا. ہم جو پلیئر ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ایوریج پلیئر کر رہے ہیں.
بابر کی اپروچ یہی رہتی ہے اور وہ رنز کرتے ہیں, یہ چیز باقی پلیئرز کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟
سمجھ تو ایک ہر ایک کا اپنا اسکل لیول ہے, اس سے زیادہ ان کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ کریں کیا. جب کوالٹی بالنگ ہوگی پچیز مشکل ہوں گی تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ان کا یہ مسئلہ رہے گا. بابر اعظم ایک امپروو پلیئر ہو گیا ہے, اب ساروں کو اگر امپروو ہوں گے تو ہوگا نا, مگر ہمارے پاس جو پلیئر ہیں ان کی کیپیسٹی اصل میں اس طرح کی ہے کہ وہ اچھی بالنگ یا مشکل کنڈیشن میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتے, اور اچھا پرفارم کرنا وتھ کنسسٹنسی تب ایک کوالٹی پلیئر ڈکلیئر ہوتا ہے. خالی رن بڑھانا کافی نہیں ہوتا آج کے دور میں, اسٹرائک ریٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہم لیک کر رہے ہیں, ہم اس وجہ سے پیچھے رہتا ہے. جب زیادہ بالر کے لیے کم رن بناتے ہیں تو آپ کو میچ جیتنے کے بھی چانسز کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ سیکنڈ ٹائم میں یہ رن بنا کے دوسری ٹیم کو موقع دینا کھیلنے کا تاکہ انہیں آؤٹ کر سکیں. اگر آپ نے 200 رن بنانے کے لیے 400 سے زیادہ بالیں کھیل لی تو آپ نے اپنا نقصان کیا ہے, ان کو تو چانس بن جائے گا.
اب آخری بات ہم کرتے ہیں جلال الدین صاحب, بیٹنگ آرڈر کی.
یہ ایک کانسیپٹ چل رہا ہے کہ 3 اوور سے کھیلیں کیونکہ نیا بال مشکل ہوتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں میری اپنی رائے میں, ہمارے پاس ان فیکٹ جسے ہم اوپنر کہیں وہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے بائی ٹیکنیک, کیونکہ اوپنر بائی ٹیکنیک ہمارے پاس کوئی بھی نہیں. کہہ سکتے ہیں اوپن کرتا ہے, چاہے وہ اظہر علی ہو چاہے وہ امام الحق ہو, دے آر ناٹ اوپنر بائی ٹیکنیک, وہ اوپنر نہیں ہے. تو انہیں چھوڑنا نہیں آتی, انہیں باؤنسر کو کھیلنا نہیں آتی, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ہم مطلب اب وہ چاہے بائی نمبر کہہ دیں گے 3 اوپنرس کھلائیں گے تو وہ کھلا لیں, اور بابر اعظم نیچے آئیں گے تو
میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا اگر تین سے چار آ جائیں, مگر اس کو یہی ہوتا ہے جو جس نمبر پہ پرفارم کر رہا ہے اس کو مت چھیڑے آپ, دوسرے کو آپ چھیڑے.
تھینک یو سو مچ جلال الدین صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ نے جوائن کیا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
This is VOA News. I'm Gene Randall. There is a beefed up police presence in London today.